الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وإدراك الطيبين الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة پیغمبر اسلام کے سلسلے کی موجودہ سال کی نویں تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 88. ہجرت کا پانچواں سال چل رہا ہے، جس کے حالات ان تقاریر میں بیان ہو رہے ہیں. ہجرت کا پانچواں سال اس اعتبار سے خاصا اہم ہے کہ جہاں ایک طرف اسی سال میں جنگ خندق جیسی اہم ترین لڑائی ہوئی، کہ جس کے بعد پھر کفار مکہ کو کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نکلنے کی ہمت نہ ہو سکی، اور جہاں اسی سال غزوہ بنو قریظہ بھی ہوا جنگ خندق کے فوراً بعد، کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں کا آخری قبیلہ بھی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. وہاں دوسری جانب یہ سال اس اعتبار سے بھی خاصا اہم ہے کہ بہت سارے فقہی مسئلے، شریعت کے احکامات اور دین کے واجب و حرام مسئلے امت کو اسی سال عطا ہوئے، اور بظاہر دیکھیے بھی کہ یہ سال ہی سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے ان احکامات کے دین کے لیے، کیونکہ اعلان رسالت کے بعد یہ مکے کے 13 سال گزرے، وہ تو تقریباً عالم تقیہ یا ظلم و تشدد برداشت کرنے کا زمانہ تھا. موقع ہی نہ تھا کہ حلال و حرام اور واجب و گناہ کی زیادہ گفتگو شروع کی جاتی. مدینے میں آنے کے بعد بھی ابتدائی 2-3-4 سال مسلسل جنگیں، لڑائیاں، مکے سے لٹ کے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری، لیکن اب یہ پانچواں سال شروع ہو چکا ہے تو ایک جانب مسلمانوں کی حکومت بھی مستحکم ہو گئی، یہودیوں کے قبیلے کی شکست کے نتیجے میں مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ملا، اور مسلمانوں کی تھاک، مسلمانوں کا روب، مسلمانوں کی حیبت اطراف مدینہ کے تمام قبائل پہ بیٹھ گئی، اور اس طرح سے یہ کہیے کہ ذرا سا فراغت کا ذرا فراغت تو جنگ خیبر کے بعد ہی ہوئی جب دولت کی کثرت ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ مشکلات حل ہوئی، چنانچہ احکامات سکھانے لگے. جیسا کہ آپ ان 2-3 تقاریر میں سنیں گے کہ اسی سال میں شراب حرام ہوئی، یہ تو پچھلی تقریر میں تفصیل آ چکی. اسی سال میں پردے کا حکم آیا، اب تک اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا. اسی سال میں طلاق کے کچھ مسئلے آئے. اسی سال خوف کے عالم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ عطا ہوا. اسی سال اسلام کی پہلی نماز آیات، سورج گہن اور چاند گہن کی نمازوں کا مسئلہ آیا. اسی سال پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے کوڑے کی سزا کا حکم آیا. اسی سال حکم لعان شوہر اور بیوی کے درمیان، طلاق کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جدائی کا، اس کا طریقہ آیا. اور اسی سال اسلام نے بعض رسم و رواج کو جو عربوں میں بڑی جڑ پکڑ چکے تھے پوری سختی کے ساتھ ختم کیا. تو یہ پانچواں سال اس اعتبار سے بڑا اہم سال ہے کہ واقعات کا ایک ہجوم ہے. ایک طرف جنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، دوسری جانب احکامات شریعت، احکامات فقہ، احکام دین بھی نازل ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غالباً اب تک کی 88 یا 87 تقاریر میں کسی ایک سال کے بارے میں اتنی ساری تقاریر نہیں ہوئی. اگرچہ خود 87 تقاریر کی تعداد بہت زیادہ، لیکن پیغمبر اسلام کی عمر کے 56 سال ان 87 تقاریر میں کور کیے گئے، لیکن یہ 5 ہجری کے واقعات میں غالباً یہ 7-8 تقریریں ہو چکی، اور ابھی آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ مزید 4-5 تقاریر اور ہوں گی. بہرحال یہ سارے واقعات دلچسپ بھی ہیں، اہم بھی ہیں، اور چونکہ ان میں سے بہت سو کا تعلق احکام فقہ سے ہے اس لیے آج بھی یہ سب ہماری ضرورت کے واقعات ہیں. لیکن ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے جنگوں ہی کے سلسلے کی اس آخری جنگ کا تذکرہ ہو جائے جو جنگ خندق سے پہلے کی آخری جنگ تھی. اس کے بعد دو تین مہینے مسلمانوں کو آرام کے ملے اور پھر خندق کی لڑائی شروع ہوئی. وہ تو انشاءاللہ اگلے منگل کو یا اس کے بعد کے منگل کو ہماری تقریر کا عنوان بنے گا جنگ خندق کا بیان. فی الحال خندق سے پہلے والی آخری لڑائی, جیسا کہ میں پچھلی تقریر کے آخر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اس لڑائی میں چار اہم ترین پیغام ہمارے سامنے آئے. یہ خندق سے پہلے کی آخری لڑائی خود تو بہت ہی مختصر, شاید دو گھنٹے میں یہ جنگ ختم ہو گئی, لیکن اس جنگ کے دوران چار اہم ترین واقعات ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے اس لڑائی کی اہمیت باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے مقابلے میں زیادہ. ویسے بہت ہی مختصر لڑائی, دو چار گھنٹے کی جنگ ہے, دس آدمی کافروں کے مارے جاتے ہیں, ایک آدمی مسلمانوں کا, جس کو جنگ کہنا بھی شاید صحیح نہ, جھڑپ مختصر کا مقابلہ. مگر اتنی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ چار اس میں اہم ترین پیغامات یا واقعات ہمارے سامنے آئے. اس کی ترتیب کچھ یہ کہ اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی ماہ ربیع الاول میں, پانچ ہجری کا سن چل رہا ہے, پیغمبر اسلام کی عمر مبارک تقریباً 57 اور 58 سال کے درمیان ہے, اعلان نبوت کو 18 سال کے قریب ہو رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, اطلاع ملی کہ قریش نے مدینے اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے وادی قدید, پہلے تو اس علاقے تک جانا مشکل تھا, لیکن سن 1984 سے سعودی حکومت نے جو نئی سڑک بنائی ہے مدینے مکے کی اور جو بالکل اسی راستے پر ہے جس پہ ہجرت رسول ہوئی تھی, اس میں اب یہ وادی قدید راستے میں آتی ہے, تقریباً ہاف وے کہیے یا آدھا راستہ. اس کے قریب عرب کا بہت ہی طاقتور قبیلہ بنو خدا رہتا جو قریش کے برابر سمجھے جاتے تھے, قریش سے ان کی رشتہ داری بھی ہے. اب اس قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو مستلق, اس کے سردار حارث نے مکے کے سرداروں کے اکسانے پر یا سازش کرنے پر ان کے بھڑکائے میں آ کے اسلام کے خلاف لشکر جمع کرنا شروع کیا. قبیلہ ہے خزاع, لیکن اس پورے قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی, اس کی ایک چھوٹی سی شاخ بنو مختلف. لشکر جمع ہونے لگا, مدینے پہ حملے کی تیاری ہو رہی, پیغمبر کو اطلاع مل گئی. اس دوران پیغمبر نے مزید تحقیقات کی, دو شعبان کو یہ طے ہو گیا کہ اب لشکر اسلام کو ان کافروں کی سرکوبی اور سزا دینے کے لیے جانا ہی جانا ہے. چنانچہ دو شعبان سن 5 ہجری کو مدینے سے یہ لشکر چلا. پہلا واقعہ تو دوران سفر ہی پیش آ گیا کہ جب جنات سے پہلی لڑائی ہوئی مسلمانوں کی, اور یہ لڑائی تھی بس یہ کہنے کی حد تک ہے کہ مسلمانوں کی, ورنہ جو تفصیل آپ نے سنی ہے تو فقط ایک ہی مرد مجاہد تھا کہ جو جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا. لیکن یہ علی کی زندگی آخری لڑائی نہیں ہے, اس کے بعد پھر کئی اور مقامات پہ علی کی تلوار جنات کے خلاف بھی حرکت میں آئی. پہلی لڑائی یہ تھی, یہاں تک کا واقعہ گزشتہ منگل کو بیان ہو گیا. اور اس وقت میرے مولا بھاگنے والے جنات کو صرف ایک تنبیہ کی تھی کہ جو کفر کے ساتھ بھاگے گا وہ میری تلوار سے نہیں بچ سکتا. اور پھر جب مسلمان جنات کی لڑائی سے فارغ ہو گئے, وہاں پر آئے کہ جہاں اللہ کا رسول لشکر اسلام کے باقی حصے کو لے کے انتظار کر رہا ہے, تو پتا چلا کہ بھاگتے ہوئے جتنے بھی جن یہاں آ کے ایمان قبول کر کے گئے ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ پہلا معرکہ مسلمانوں نے جیتا, اور اب جو اصل لڑائی ہے بنو مستلق سے قبیلے سے, اس کے لیے یہ لشکر آگے بڑھا. یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا کہ جہاں یہ قبیلہ آباد ہے, یعنی وادی قدید کے قریب ایک چشمہ ہے جس کا نام مریسے. اسی وجہ سے بعض کتابوں اس لڑائی کو غزوہ مریسے بھی کہتے ہیں. یہ ایک بات بار بار بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ بہت سی لڑائیاں آپ نے سنی ہیں اب تک کہ جو کسی نہ کسی کنویں یا چشمے کے قریب ہوں, اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے. 1400 سال پہلے عرب میں پانی کی سپلائی کا کوئی نظام نہیں تھا, کنواں یا پانی کا چشمہ, یہی بس پانی کا دریا ہوتا تھا تو قبیلے شروع سے آباد ہی پانی کے قریب ہوتے تھے. بہت کم ایسے قبیلے تھے کہ جو پانی سے دور ہیں. اسی لیے آج 10 لڑائیاں جو آپ پچھلی 4-5 تقاریر سے سن رہے ہیں سب میں کسی نہ کسی کنویں کا یا چشمے کا نام آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی حیران ہو جائے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا رسول ہمیشہ پانی کے قریب جا کے جنگ چھیڑتا ہے. کہ وجہ یہ کہ قبیلے رہتے ہی پانی کے قریب. آج کل کی طرح کا نظام ہو تو دوسری بات ہے کہ 100 میل پہ بھی دریا ہے تو پائپ لائن کے ذریعے سے پانی آ جائے. اس وقت ہر قبیلہ پانی کے قریب ترین علاقے کو تلاش کرتا ہے. چنانچہ بنو مختلف کی رہائش بھی ایک کنویں کے قریب ہے یا پانی کا چشمہ جسے مریسے کہتے ہیں. وہاں پہ پیغمبر اسلام پہنچے. جیسے ہی سردار قبیلہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کا رسول لشکر لے کے ہمارے سروں پہ آ گیا, اس کا تو پورا منصوبہ الٹ گیا. اس نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ ہمیں اچانک مدینے پہ جا کے حملہ کرنا, ہم حملہ کریں گے مسلمان بے خبر ہوں گے کامیابی ہمیں ہوگی, اور یہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ مسلمان ہمارے سروں پہ آ پہنچے. چنانچہ سردار قبیلہ تو فوراً فرار اختیار کرتا. جب سردار بھاگ گیا تو باقی لوگوں کی ہمت تو ویسے ہی ٹوٹ جاتی, لیکن پھر اس قبیلے کو یہ کریڈٹ جاتا یا ان کے لیے یہ کہنا پڑتا کہ سردار کے فرار ہو جانے کے باوجود قبیلے نے جنگ کے مقابلہ کرنا چاہا. خصوصاً سردار قبیلہ کا داماد مالک, جو داماد ہے حارث کا, حارث سردار قبیلہ, اس نے خاصی حد تک کوشش کے مقابلے کی, لیکن جب وہ خود اور اس کا اپنا بیٹا دونوں مولا کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے اور مزید 9 آدمی یا 8 آدمی اور مارے گئے, 10 یا 11 ہو گیا, یعنی وہ میدان میں مارے گئے, اب تو قبیلہ بھی ایک مرتبہ حوصلہ کھو بیٹھا. سارا قبیلہ فرار اختیار کرتا ہے اور جنگ ختم. اس دوران فقط ایک مسلمان, وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید غلط فہمی کی بنیاد پر, شہید ہو گئے. صرف ایک مسلمان کی شہادت ہوئی, 10 یا 11 کافر مرے اور جنگ ختم. اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کثیر تعداد میں ملا. 202 عورتیں قیدی بنائی گئیں. یہ سب کافر عورتیں ہیں, اور وہ کافرہ عورتیں کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نکلی, انہی کو کنیز بنایا جاتا. تو 202 عورتیں قیدی بنی, یعنی 200 کنیزیں. اب تک اسلام کی تاریخ میں جو 17 یا 18 سال گزرے, کسی ایک جنگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو کنیزیں نہیں ملی. اس کے علاوہ 2000 اونٹ, فاتح بڑا قبیلہ ہے اپنے آپ کو قریش کے برابر سمجھنے والے, 2000 اونٹ اور 5000 گوشت پر. اچھا یہ 2000 اونٹ بہت بڑی چیز, عربوں میں بڑے سے بڑا انعام 100 اونٹ سمجھا جاتا تھا, جو اسلام نے آج بھی خوبہا. کوئی مومن قتل کر دے غلطی سے کسی دوسرے کو, تو جو دیت, جو خوبہا دینا پڑتا ہے وہ 100 اونٹ. اس کے علاوہ بھی اکثر آپ نے تاریخ میں 100 اونٹوں کا تذکرہ سنا, کہ مثلا ایک صحابی رسول کہتے کہ 100 اونٹ بھی اگر کوئی مجھے دے دیتا, تب بھی علی کے بارے میں جو 3 پیغمبر اسلام نے فضیلتیں بیان کی, وہ مجھے 100 اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے وہ 3 چیزیں مل جاتی. یا یہ کہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی تو قریش نے اعلان کیا کہ جو رسول کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا نشان بتائے گا اسے ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے. آج کل کے حساب سے بھی 15-20 لاکھ, یہ تو 100 اونٹ. وہاں 2000 اونٹ پیغمبر اسلام کے لشکر کو مال غنیمت میں ملے, اور 5000 بھیڑ بکریاں. اسلام میں ایک انسان کا خوبہ 100 اونٹ یا 1000 بکریاں رکھا گیا. تو خود آپ اس سے اندازہ کر لیجئے, اتنی تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے, کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت ہو گیا خندق کی لڑائی سے کچھ پہلے. چنانچہ مسلمان بڑی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں. ان 200 عورتوں میں خود سردار قبیلہ کی بیٹی برہ بھی تھی, بے رے اور گول ہے برہ. یہ سردار قبیلہ کی بیٹی وہ کہ جن کے شوہر مالک اسی جنگ میں مولا کے ہاتھ سے مارے گئے. اب گرفتار ہونے والی عورتوں میں سردار قبیلہ کی اپنی بیٹی بھی, جس کا باپ بھاگ گیا, جس کا شوہر میدان میں علی کی تلوار سے مارا گیا. جب یہ سب لوگ واپس مدینے آئے, اس کے بعد جناب برہ کا واقعہ, اب جو 2-3-4 واقعات پیش آئے تاریخ میں, ابھی جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ وہ واقعات ہیں کہ مسلمان تاریخ لکھنے والوں نے بڑی ہی بے احتیاطی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, جھوٹی سچی غلط صحیح ساری روایتیں نقل کر دیں. اس کی وجہ سے یہ جو 5 ہجری کے واقعات ہیں, سب سے زیادہ عیسائیوں اسی سال کے واقعات کو پیغمبر کی شان کے خلاف استعمال کیا, جس میں پہلا واقعہ تو یہی ہے برہ کا واقعہ. برہ وہ خاتون کہ بعد میں پیغمبر نے ان کا نام بدل کے جویریہ کیا اور ان سے شادی کر کے ازواج رسالت میں ان کو شامل کیا. یہ پیغمبر اسلام کی 7ویں یا 8ویں بیوی, بیویوں کی تعداد میں ان کا نمبر 7 ہے یا نمبر 8, لیکن اصل میں یہ جعفروں کے قبیلے بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہے اور بیوہ خاتون ہے کہ ان کا شوہر مارا گیا. اب یہ گرفتار ہو کے میدان میں آئیں. ائمہ طاہرین سے جو روایت مروی ہے, جنہیں علامہ مجلسی نے بھی بہار میں لکھا, علامہ قدرتی نے عالم الورم, وہ بڑی مختصر روایت, وہ سن لیجیے. جب مدینے میں سب لوگ پہنچے تو پیغمبر نے پہلے تو خمس نکالا, مال غنیمت کا خمس نکلتا, اور مال غنیمت کا خمس تو اتنا مشہور کہ شیطان نے بعض مومنوں کو اتنا بہکا دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خمس ہوتا ہی صرف مال غنیمت میں. تو بہرحال سب سے پہلے مال غنیمت سے خمس نکلا, اس کے بعد جتنے بھی مجاہدین تھے سب میں یہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا, اور یہ 200 جو تنیزیں آئی تھیں یہ بھی پیغمبر نے ان مجاہدین میں تقسیم کر دی. اب روایت کا جملہ یہ کہ جناب جویریہ, اصل میں ان کا پرانا نام برہ, لیکن چونکہ بعد میں جویریہ کا نام پیغمبر نے ان کو عطا کیا اور بہرحال یہ ام المومنین بنی, ہماری آپ کی ماں ہے, قابل احترام خاتون, اس لیے ان کا نیا ہی نام میں استعمال کر رہا ہوں. جناب جویریہ, انہیں ایک صحابی رسول ہے ثابت ابن قیس, جناب جویریہ کو ان کا گھر ملا. جناب ثابت ابن قیس ایک عام سے شخص, جناب جویریہ اپنے قبیلے کی شہزادی سردار کی بیٹی, تو سردار قبیلہ حارث وہ کسی طرح مدینے پہنچ گئے. جنگ تو ختم ہو چکی ہے, مدینے آیا, پیغمبر اسلام سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لڑائیوں میں تو یہ ہوتا ہی, میرے قبیلے کی دیگر عورتیں کنیز بنی تو بنی, لیکن میری بیٹی قابل احترام شہزادی اپنے قبیلے کی ساری عورتوں سے اس کا مقام بلند, اسے بھی آپ نے کنیز بنا لیا. بس میں درخواست لے کے آیا ہوں کہ سردار قبیلہ کی بیٹی اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے کے بنا پر اس کے ساتھ قبیلے کا سلوک نہ کیا جائے, اس کے معاملے میں آپ نظر ثانی کریں. یہ وہ روایت ہے جو ائمہ طاہرین کے ذریعے ہم تک پہنچی, اور یہ روایت دیکھیے کہ بالکل شان رسول کے مطابق. اس کے بعد وہ دوسری روایت سنیے گا جسے تقریباً تمام مسلمان علماء نے اپنی کتابوں میں بھر دیا. پیغمبر اسلام نے ٹھیک ہے, اتنا اختیار تو پیغمبر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو تم لے جاؤ, میری طرف سے بالکل اجازت ہے, ایک کنیز آزاد ہو رہی ہے, چونکہ ایک محترم خاندان سے اس کا تعلق ہے, پیغمبر اسلام اجازت دیتے. جناب جویریہ کو بلایا گیا, جناب جویریہ, اچھا ایک جملہ میں بیچ میں غلط کہہ گیا, جناب جویریہ ابھی کسی کی کنیز بنائی نہیں گئی, وہ تو وہ غلط والی روایت ہے جو زبان کے غلطی سے جملہ آ گیا. جناب جویریہ بھی گرفتار ہو کے آئی ہیں, ان کا معاملہ طے نہیں ہوا کہ ان کا باپ پہلے ہی پہنچ گیا. اب دیکھیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں مدینے کا نظام, یہ وہ سازشی بات ہے جس نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر جمع کیا, 1000 سے زیادہ کی تعداد کر لی تھی, 2000 اونٹ اس لیے نہیں ملے تھے قبیلے کے لیے, 2000 اونٹ نہیں تھے, یہ تو مسلمانوں پہ حملے کے لیے جمع کیے گئے تھے, لیکن اپنی بیٹی کا مسئلہ لے کے آیا پیغمبر اسلام, نہ تو اسے گرفتار کروایا, نہ سزا دی, کچھ بھی نہیں, سردار بن کے آیا, کہا ٹھیک ہے باقی عورتوں کو تقسیم کیا جائے گا مجاہدین میں, وہ حکم اسلامی ہے, تمہاری بیٹی تھی, پیغمبر اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پہ آزاد کرتے ہیں, لے جاؤ اپنی بیٹی. چنانچہ جویریہ کو جن کا ابھی تک نام برہ بلایا گیا, پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارا باپ آیا, تمہاری آزادی کی درخواست لے کے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جناب جویریہ فرماتی, کیونکہ ہماری ماں ہے بہرحال ام المومنین, اور ان کے کردار میں کسی موقع پر بھی کوئی بات میں کمی یا خامی تو نظر نہیں آئی, انہوں نے جس وقت یہ دیکھا انکار کر دیا, اللہ کے رسول اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور دوبارہ کفر میں جانے کو تیار نہیں, اور پھر کہا کہ میں نے آپ کے لشکر کے حملے سے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے مدینے سے چاند نکلا اور وہ میرے دامن میں آ گیا اور میں حیران و پریشان تھی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. لیکن جس وقت آپ کا لشکر آپ کی قیادت میں میرے قبیلے تک پہنچا اور پھر میں مدینے میں گرفتار کر کے لائی گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ میرے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا. اور اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ میں باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی بلکہ میری خواہش یہ کہ آپ مجھے اپنے جواز میں آپ مجھے اپنے عقل میں لے لیں اور میں آپ کی قریب بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. پیغمبر اسلام نے حارث سے کہا کہ تمہاری بیٹی تمہیں جو گفتگو کرنا ہے جو سمجھانا ہے جو بات چیت کرنا ہے تم جانو اور یہ جانو. البتہ اگر یہ اسلام لا کے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کریں تو بہرحال مسلمانی سے فرق گئی. زبردستی اس کو کافروں کے پاس نہیں بھیجا جا سکتا. حارث نے بڑا زور لگایا. اختتام یہ ہوا کہ بہرحال وہ اپنی بیٹی کو برا بلا کہتے بلکہ دشنام دیتے بلکہ گالیاں دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوتا ہے لیکن جناب جوہریہ نے باپ کے ساتھ اپنے قبیلے میں جانے سے انکار کر دیا. مدینہ بالکل اجنبی جگہ یہاں ان کے قبیلے کا کوئی شخص بھی نہیں. اور پھر پیغمبر سے درخواست کرتی پیغمبر اسلام ان کی درخواست کو بھی قبول کر دے اور ان کا پیغمبر اسلام سے نکاح ہو گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے پیغمبر کی چھ شادیاں تو یقینی ہیں. جناب خدیجہ سے نکاح پیغمبر نے کیا, جناب سودا سے نکاح کیا, تیسری شادی جناب عائشہ سے. اس کے بعد تین شادیاں جنگ عہد کے بعد ہوئی, جناب زینب ام المساکین, پانچویں شادی جناب حفصہ حضرت عمر کی بیٹی, چھٹی شادی جناب ام سلمہ. اب اس کے بعد تاریخ میں یہ اختلاف ہے کہ ساتویں شادی کس سے ہوئی, کیونکہ اس ایک سال میں پانچ ہجری میں پیغمبر کی دو شادیاں ہوئیں, ایک اپنی بھتیجدار بہن زینب سے وہ دوسری زینب اور ایک جوہریہ سے. تو ترتیب میں اختلاف ہے. بات کہتے ہیں کہ جناب زینب سے پہلے شادی ہوئی وہ ساتویں تھی اور یہ آٹھویں شادی ہے. بہرحال یہ شادی ہو گئی. جیسے ہی یہ شادی ہوئی اور مدینے والوں کو اطلاع ملی تو ایک مرتبہ سارا مدینہ خود ہی, نہ کسی نے ان کو کوئی حکم دیا نہ ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں ہے, وہ تمام لوگ یعنی تقریباً وہ 200 گھرانے جن کے پاس اس قبیلے کی عورتیں بطور کنیز پہنچی تھی خود ہی یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ اب جناب جوہریہ حرم رسالت میں داخل ہو گئی, ہماری ماں بن گئی ہے, ہمارے لیے قابل احترام. کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو سسران ہو ان عورتوں کو ہم اپنی کنیز بنائیں؟ یہ قبیلے کی ساری عورتیں پیغمبر کے سسرالی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں, چنانچہ خود ہم انہیں آزاد کیے بیٹے ہیں. تاریخ میں یہ جملہ گئے. حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا کہ میں نے جوہریہ سے زیادہ بھاگوان یعنی جوہریہ سے زیادہ دوسروں کے قسمت بدلنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جس ایک عورت اپنے قبیلے کی 200 عورتوں کی کنیزی کو آزادی میں بدل دیا اور وہ مسلمان بھی خراج تحسین کے حقدار, جنہوں نے اتنا احترام رسالت کا خیال رکھا کہ اگر کہ پیغمبر کے سسرال ابھی تک کافر لیکن بہرحال ایک نسبت آ گئی, ہم ان عورتوں کا بھی احترام کریں گے جو جناب جوہریہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی. جناب جوہریہ کا یہ بلا گیا کہ جوہریہ اس اعتبار سے ایک اچھا نام بھی سمجھا گیا کہ پیغمبر اسلام نے جب شادی کر پھر کہا کہ تمہارا نام برہ مناسب نہیں ہے, اس کے بدلے جوہریہ کا نام رکھو. اب یہاں پر آئمہ طاہرین نے تو یہ واقعہ بیان کیا. آئیے دیکھ لیجیے کہ عام مورخین نے اس واقعے میں شان رسالت کتنی زیادتی کی ہے اور ایک سیدھے سادھے واقعے کو کیسا بدل کے دشمنوں کو یہ موقع دیا کہ وہ مسلمانوں اور اسلام اور رسول اسلام سے اعتراض کرے. چنانچہ عام تاریخوں میں یہ واقعہ ملتا ہے, حتیٰ یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ جہاں پہ علامہ شبلی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر ان دو کتاب کی حدیث سب سے زیادہ معتبر ہوتی لیکن اس واقعے میں ہم دوسری کتابوں کی حدیث دیتے ہیں. اس لیے جو واقعہ اس طرح سے پیش ہوا ہے عام تاریخوں میں کہ جب یہ کنیزیں بن کے ساری عورتیں مدینے میں آئیں تو جناب جوہریہ کو ثابت ابن قیس کے حوالے کیا گیا. جو تقسیم ہوئی کنیزیں عام طور پہ کوڑے کے ذریعے تقسیم ہوتی ہیں تاکہ کسی کو شکوہ اور شکایت نہ ہو. ثابت ابن قیس بقول ان مورخین تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس روایت کو ہمارے علماء نے نہیں مانا لیکن عام کتابوں کی روایت, کہ اب جناب ثابت ابن قیس ایک عام مسلمان جوہریہ شہزادی اگر سے کنیز بن گئی ہے لیکن بہرحال ہیں تو شہزادی. انہیں اپنی کنیزی پر اتنا اعتراض نہیں ہوا جتنا اعتراض یہ ہوا کہ بالکل ایک عام سے آدمی کے گھر میں گئی, انہوں نے جناب ثابت سے بات کی. اسلام میں ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی غلام اور کنیز اپنے آقا کو راضی کر لے کہ میں آپ کو اتنے پیسے لا کے دوں آپ مجھے آزاد کر دیں, تو یہ ایگریمنٹ صحیح ہے, اس کا نام ہے مکاتبہ. جیسے جناب سلمان فارسی کیسے آزاد ہوئے, اپنے یہودی آقا کے پاس گئے, اس سے کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں, کتنے پیسے چاہیے. بھارت مرضی آقا کی چلے گی, اگر وہ منع کر دے تو معاملہ ختم. جناب جوہریہ نے ثابت سے کہا کہ میں اگر آزادی چاہوں تو تم کتنے پیسوں پہ مجھے آزاد کرو گے. انہوں نے رقم بتائی کہ اتنے پیسے مل جائیں تو ٹھیک. اب جناب جوہریہ نے یہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کی. چنانچہ مختلف دولت مند اور مالدار مسلمانوں کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے یہ پیسے چاہیے. اب ضمنی طور پر ایک مسئلہ آ جائے, زکات اور فطرہ. زکات اور فطرہ یہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے, لیکن اسلام نے کہا کہ آٹھ جگہ خرچ ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام اور کنیز ہے بیچارہ, اس کا آقا اسے آزاد کرنے کو تیار لیکن رقم مانگتا ہے, تو کسی غلام اور کنیز کو اس کی آزادی کی خاطر زکات میں سے اتنے پیسے دے سکتے. یہ ایک نیکی بھی اسلام نے مانی ہے اور ایسی نیکی جو واجب زکات اور واجب فطرہ بھی اس میں خرچ کیا جا سکتا. جناب جوہریہ مختلف گھروں میں گئی لیکن وہ مطلوبہ رقم حاصل نہیں ہو رہی. رقم خاصی بڑی, مسلمان ابھی تک بہرحال غربت میں تو ہے, آخر پیغمبر اسلام کے پاس آئے. اب جو جملے ہیں وہ ایسے جو ان کو ادا کرنا بھی بڑا دل پہ جبر کرنا پڑتا, لیکن بہرحال تاریخ کے الفاظ حضرت عائشہ فرماتی اور بہرحال میرا دل تو یہ کہتا کہ جملہ بھی حضرت عائشہ کا نہیں ہوگا, مورخ نے لاپرواہی کے ساتھ کہیں کی بات کہیں جوڑ. وہ کہتی ہے کہ جس وقت جوہریہ دستک دے کے گھر پہ آئی اور کہا کہ میں رسول سے بات کرنا چاہتی, جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی بس میرے دل میں خوف پیدا ہو گئے کہ یہ اتنی حسین و جمیل خاتون جو پیغمبر اسلام کہیں سے نکاح نہ کر بیٹھے, اور کاشانہ نبوت ہر بیوی کا ایک دن ہے, اگر مزید کوئی بیوی آ جائے تو بہرحال فرق تو پڑے گا. یہ جملہ تاریخ میں آیا ایک طرح, اس کے بعد یہ جملہ آیا کہ جناب عائشہ کا خوف صحیح ثابت ہوا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا, اس قسم کی روایتوں کو نہ ہمارے علماء نے مانا اور نہ یہ ائمہ نے واقعے کی صورت بیان کی, لیکن تاریخ کی وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ اپنی جگہ خوف زدہ ہوں, پھر بھی خوف ان کا پورا ہوا. پیغمبر اسلام کے سامنے جوہریہ پہنچی اور کہا کہ میں آزادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں, اتنے پیسے مجھے چاہیے, آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کریں. معاذ اللہ پیغمبر کا جملہ کہ جتنے پیسے تم مانگ رہی ہو میں دینے کو تیار, مگر ایک شرط, مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا, مجھ سے شادی کرنا ہوگی, اگر مجھ سے شادی کرنے کو تیار تو میں اتنے پیسے دیتا ہوں. اور پھر تاریخوں میں بہرحال آگے یہ جملہ تو ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ میرے خوش قسمتی کیا کہ مجھے آزادی بھی ملے اور اس کے بعد ایسا گھر بھی ملے, میں بخوشی اس سے تیار ہوں. چنانچہ پیغمبر ان سے نکاح کی شرط منوا کر اس کے بعد ان کے لیے آزادی کے لیے یہ پیسے دیے. انہوں نے اپنے پرانے آقا کے پاس یہ پیسے پہنچائے, آزاد ہوئی, پیغمبر سے شادی ہوئی, پیغمبر نے نام بدل کے جوہریہ رکھ دیا. اب یہ واقعہ جو ہماری کسی کتاب میں نہیں, بہرحال کچھ علماء نے ایسی کتابیں بھی لکھی کہ دوسروں سے حدیثیں لی, اس کتاب میں یہ بات آ جائے تو دوسری بات ہے, لیکن جو ہمارے علماء کی اپنی مستقل تصانیف اس میں واقعہ کی یہ شکل نہیں کہ پیغمبر اسلام ان کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پیسے بھی اس شرط پہ دوں گا بشرط کے کہ تم شادی پہ تیار ہو جاؤ. اگر کے بعد میں مورخ نے ایسے جملے لکھ دیے کہ جس سے معاملے کو کسی طرح برابر کرنے کی کوشش کی, دونوں کو خود سے تیار ہو گئی اور جناب جوہریہ راضی ہو گئی. لیکن بہرحال عیسائیوں ایک ایسا موقع ملا جن آج کل سلمان مشتی جیسے لوگ چلتے, اس واقعے کو شان رسالت کی گستاخی اور توہین کے لیے استعمال کیا گیا. بہرحال بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اس جنگ کے نتیجے میں پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ تمام صاحبان ایمان کو امہات المومنین میں ایک اور کا اضافہ نصیب ہوا. جناب جوہریہ ہماری ماں بن کے کاشانہ نبوت میں تشریف لائی. اب کسی جنگ میں جو میں نے کہا تھا کہ چار اہم ترین واقعات ہیں، ایک جنوں کی لڑائی، ایک جناب جوہیہ کے قید اور پھر ان کا پیغمبر کی بیوی بننا، اس کے بعد تیسرا واقعہ. یہ تو بہرحال اتنا اہم کہ اگر دو چار گھنٹے بھی اس واقعے پہ گفتگو کی جائے تو شاید کم ہو، لیکن خیر سیرت رسول میں ہم نے پوری کوشش کی کہ صرف واقعات بیان ہوں، اس کے نتائج پر ہم ابھی بحث نہ کریں تاکہ بات جلدی مکمل ہو جائے. اب آئیے غزوے کا تیسرا اہم واقعہ. جب لڑائی مکمل ہو گئی، مال غنیمت، کنیزے، ان سب کو لے کے مسلمان واپس پلٹے تو مدینے تک جانا تقریباً 8 دن کا راستہ ہے، واپسی ہو رہی کہ دوران سفر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. پیغمبر اسلام کو بھی انتہا سے زیادہ ناگوار لگا یہ جملہ، اور پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت اس جملے کو سن کے آگے بڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. واقعہ یہ ہوا کہ اس لڑائی میں جو مسلمان چلے تھے مدینے سے، تو عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، وہ بھی لشکر اسلام میں شامل تھا. واپسی میں لشکر کہیں ٹھہرا تھا، دوپہر کا یا دوپہر کا وقت تھا، لشکر نے قیام کیا اور قریب میں ایک پانی کا چشمہ یا کنواں تھا، مسلمان پانی بھرنے کے لیے باری باری جا رہے ہیں. اب مدینے میں جو مسلمان ہیں بہرحال ان کی ہے تو دو قسم، ایک مکے سے آنے والے مہاجر اور ایک مدینے کے پرانے باشندے انصار. اب اتفاق یہ کہ جو کنواں تھا وہ بہرحال چھوٹا اور تنگ کنواں تھا، زیادہ آدمیوں کو ایک وقت میں پانی نکالنے کا موقع نہیں ملتا تھا، پھر بھی باری باری دو دو تین تین آدمی جاتے ہیں. اسی دوران یہ واقعہ پیش آئے کہ انصار میں سے ایک شخص پانی نکالنے کے لیے پہنچا اور مکے کے مہاجرین میں سے ایک شخص جو حضرت عمر کا غلام تھا وہ پانی کے لیے پہنچا. کنویں میں دونوں نے ڈول نکالے اور پانی کھینچنا شروع کیا. اب اتفاق سے ڈول ٹکرا گئے، پانی الٹ گیا یا اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے، دونوں میں ہو گیا جھگڑا. ان میں سے ایک ہے مہاجر اور ایک ہے انصار، ایک ہے مکے سے آ کر مدینے میں رہنے والا نیا باشندہ، ایک ہے مدینے کا پرانا باشندہ. اب جو دونوں میں جھگڑا ہوا، ہاتھاپائی ہوئی، ذہن میں رکھیے گا کہ صحرا کے سفر اور خصوصاً دوپہر کا وقت انسان کے دماغ کو کھولا کے رکھ دیتا، ویسے انسان کو تھوڑا سا غصہ تو ہوتا، صحرا کے درمیان بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی تو ہوتا ہی، اور اس کے بعد یہ پانی کو نسل لڑائی ہوگی. اب جو لڑائی ہو تو اس انصار نے ایک مرتبہ آواز دی، یا معشر الانصار، یا للانصار، کہ اے انصاروں آؤ میری مدد کے لیے. یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں اے ساتھیوں، اس نے مدینے کے پرانے باشندوں کو پکارا کیونکہ وہ خود انصاری. یہ سن کے غلام کو بھی جوش آئے، اس نے کہا کہ یا معشر المہاجرین، اے مکے میں اے مدینے میں نئے آنے والے مہاجرین، تمہارے ساتھی پہ ظلم ہو رہا ہے، آؤ میری مدد کرو. اس انصاری نے انصار کو پکارا، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، یہ آوازیں بلند ہوئی اور لوگ دونوں کی مدد کے لیے دوڑنا چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے کان تک یہ آواز کو پہنچ گئی. اسی وقت پیغمبر وہاں کھڑے ہو گئے، آپ خبردار اس آواز کو سن کے کوئی نہیں جائے، یہ جاہلیت کے دور کی آواز، اور جس نے اس آواز کو سن کے اس پر لبیک کہا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جاہل، وہ عرب کے جاہلیت میں واپس پلٹ گیا. یاد رکھو اسلام اب انصار و مہاجر، نئے اور پرانے، زبان اور قبیلے کے سارے تفرقات کو ختم کر دیا. اب سب مسلمان، تم سب آدم کے بیٹے، اور اسی طرح سے برابر جس طرح گنگھی کے دانت اور دندانے برابر ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اسی کا مقام زیادہ ہے کہ جو متقی. پیغمبر اسلام نے دور کے جانے والوں کہ بھائی ایک مہاجر پکار رہا، ہمارا انسان پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کے لیے. ادھر اس نے کہا کہ ایک انسار پرانا باشندہ پکار رہا جاؤ اس کی مدد کے لیے. پیغمبر نے دونوں کو ڈانٹ کے بٹھا دیا اور اعلان کر دیا جو بھی جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ آواز جاہلیت کی آواز، یہ طریقے جاہلیت کے طریقے، اتنی سختی سے پیغمبر نے گفتگو کی کہ بہرحال ان دونوں کا جوش ٹھنڈا پڑا، ان دونوں قبیلوں کا، اور یہ لوگ چپ چاپ واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم واقعہ، اور اس کو پیغمبر اسلام جتنی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو روک، ہمارے آج کے ماحول میں اس چیز پہ توجہ دینے کی کتنی ضرورت کہ یہ قومیت کے جھگڑے، یہ زبان کے جھگڑے، یہ تہذیب کے جھگڑے، یہ نئے اور پرانے باشندے ہونے کے جھگڑے، پیغمبر نے کہی سب غلط. اگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ولید شیبہ ان کے ساتھ ہی بننا چاہتے ہو، ان کے ساتھ اپنا حشر و نشر کرنا چاہتے ہو، تو ایسی آوازوں پہ دوڑ کے جاؤ، ورنہ اسلام میں سب برابر، دیکھو حق پر کون ہے باطل پہ کون، اپنا بھی باطل پر ہے تو اس کو چھوڑ دو، غیر بھی حق ہے تو اس کا ساتھ دو. پیغمبر اسلام فوری ایکشن لے کے اس ایک مسئلے کو ختم کیا، بظاہر یہ معاملہ جب گئے، یہ بات تو ختم ہو گئی. پھر پیغمبر آرام کے لیے چلے گئے. ادھر ایک طرف کے نیچے عبداللہ ابن عبید بھی آرام کر رہا، تمام منافقین کے سردار، رئیس منافقین، اس کو یہ اطلاع ملی کہ اب سے آدھے گھنٹے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا، مکے سے آنے والے مہاجر، اگر کہ ان لوگوں کو اب رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں مدینے میں، مگر اطلاع تو اسی طرح دی جائے کہ ایک نئے باشندے نے ہم پر حملہ کیا. اچھا عبداللہ ابن عبید مدینے کا پرانا باشندہ، اسے یہ اطلاع ملی. بہرحال سردار ہے اپنے قبیلے کا، اس کے آس پاس بہت سارے اس کے ساتھی بیٹھے. اب یہ جھگڑا ختم ہو گئے، پیغمبر نے اس آواز کو دبا دیا، پیغمبر نے اس مسئلے کو حل کر دیا. عبداللہ ابن عبید کو یہ اطلاع دیر سے ملی، جیسے ہی یہ اطلاع ملی وہ بہرحال زمین پہ بیٹھا، اس کے عالم میں کھڑا ہو گیا. وہ چونکہ خود سردار قبیلہ رہ چکا، اس کے چاروں طرف مدینے کے پرانے باشندے انصار، اور بڑا ہی خطرناک قسم کا اس نے خطبہ دیا کہ تمام انصاریوں کو، یعنی پرانے مدینے والوں کو جو جلانے کی کوشش، سب کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو میں پہلے ہی منع کرتا تھا، یہ جو رسول بن کے مدینے میں آ رہا ہے اس کو نہ آنے دینا، تم نے ہماری بات نہیں مانی. آج کتنا ہم کو ذلیل ہونا پڑا کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم سینہ سطر رہے، جن کے دشمن ہم پر حملہ کرتے تھے ہم نے ان کے دشمنوں سے ان کو بچایا، جن کو بچانے کے لیے ہماری عورتیں بیوہ ہوں، جن کو بچانے کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوں، جن کو ہم نے نوالے خلاف، آج وہ کتوں کی طرح ہمارے مقابلے پہ آ رہے ہیں. جہاں غزت کے ہمارا شہر، ہماری محنتیں، ہماری قربانیاں، اور اس کا ایک غلام ہمارے ایک آدمی کو مار کے چلا گیا. چاروں طرف دیکھا ان ساری نوجوانوں کو اور کہا کہ اے مدینے کے نوجوانوں، یہ تمہاری بے غیرتی، یہ تمہاری یہ تمہاری غیرت مر گئی. جو کتے کو پالو گے تو یہی نتیجہ ہوگا کہ جس وقت وہ طاقتور ہے تمہیں کاٹنے کو آ جائے گا. ابھی بھی آؤ ہم سب مل کے یہ عہد کر لیں کہ جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے پہلا کام یہ کریں گے کہ سارے نئے باشندوں کو باہر نکالیں گے، مہاجرین سے کہیں گے جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. یہ عبداللہ ابن عبید کا خطبہ، اور یہ وہ خطبہ جو اتنا اہم ہے، اس کے الفاظ کہ قرآن نے بھی عبداللہ ابن عبید کے جملے کو نقل کیا. ذرا سوچیے، قرآن کلام خدا، لیکن یہ اتنا سخت جملہ تھا کہ قرآن میں یہ آیت آئی، بلکہ قرآن کا پورا سورہ جو ہر جمعے میں پڑھنا مستحب ہے، سورہ منافقون، وہ نازل ہی اس واقعے کے بعد ہوا. سورہ منافقون اب تو خیر کم پڑھا جاتا، پھر بھی جب لوگ سنتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ منافقون خاص اس موقع پہ نازل ہوا جب رنگ ہو، زبان ہو، قوم اور قبیلے کی بات پر مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا. پورا سورہ منافقون کا پس منظر یہی، چنانچہ اس میں وہ آیت آئی جو اصل میں عبداللہ ابن عبید کا جملہ، قرآن منافقین کی پہچان بتاتے ہوئے درمیان سورے میں کہہ رہا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. دیکھیے کیا جملہ عبداللہ ابن عبید، یقولون یہ منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ جب ہم شہر مدینہ میں واپس پلٹ کے جائیں گے، لا یخرجن الاعز منہا الاذل، تو جب مدینے میں عزت والے لوگ تو ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے. اور عزت والوں سے مراد ہم لوگ، ہم پرانے باشندے، ہمارا شہر. ذلیل لوگوں سے مراد یہ نئے جو آئے، تو مہاجر ہمارے یہاں آئے. یہ اس کا جملہ جسے قرآن نے سورہ منافقون میں کوٹ کیا، لئن رجعنا الی المدینہ لا یخرجن الاعز منہا الاذل، جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر خارج کریں گے. پھر آیت مکمل ہوتی، وللہ العزت، اور عزت تو اللہ کے لیے، ولرسول رسول کے لیے، وللمؤمنین مومنین کے لیے. یہ جو منافق کہہ رہے کہ ہم عزت والے، ان کو دھوکا ہوا، عزت یا اللہ کی ہے، یا رسول کی ہے، یا مومن کی ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر منافقوں کو پتہ نہیں. تو اتنا خطرناک، فتنہ برپا کرنے والا خطبہ اس نے دیا، اور قرآن کو، اللہ کو، شریعت کو اس واقعے کی اتنی اہمیت کہ قیامت تک کے لیے ہر جمعے میں ریپیٹ کروایا کہ سنتے رہو تاکہ تم میں بھی کوئی عبداللہ ابن عبید پیدا نہ ہو جائے، تاکہ تم میں بھی کبھی کوئی ایسی آواز نہ نکلا، تاکہ کبھی تمہیں بھی کوئی اس طرح سے نہ بہتا. اب عبداللہ ابن عبید نے خطبہ دیا، اس وقت زید ابن ارقم، زید ابن ارقم ابھی جوان، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد جناب ارقم مکے کے ابتدائی زمانے اپنا مکان مسلمانوں کو دے دیا تھا. یاد ہوگا آپ کو بہت پہلے کی بات ہے، آج 88 نمبر کی تقریر، اور یہ بات میں کر رہا ہوں کہ 15ویں 16ویں تقریر تھی، کہ جب شروع میں اسلام آیا تو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے، پیغمبر کا گھر خانہ کعبہ سے بہت دور تھا، تو پیغمبر کو ضرورت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے قریب ہمیں کوئی مرکز مل جائے. جناب ارقم نے اپنا مکان دے دیا اور بڑی قربانیاں دی، اور اس مکان نے اسلام کو خاصا فائدہ پہنچایا. بالکل صفا پہاڑی سے ملا ہوا یہ مکان تھا. خیر انہی کے بیٹے زید اس وقت تو بہت چھوٹے تھے، جوانی کے قریب پہنچ رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، وہ پرانے مدینے کے باشندے، مکے میں رہے تو کیا ہوا، ہے تو مدینے والے، اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عبید خاموش ہو جائے، تم جیسا ذلیل انسان مدینے میں کوئی نہیں، اور رسول سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں. وہ جو تم نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں معاذ اللہ، اور رسول کے ساتھی ذلیل، تو سب سے بڑے ذلیل تم، اور سب سے زیادہ عزت پیغمبر اور ان کے صحابیوں کو ہے. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عبید ہی کو نہیں بٹھایا، بلکہ جو جوش پیدا ہو رہا تھا اس کی تقریر سے وہ بھی ذرا ٹھنڈا پڑا، اور پھر زید ابن ارقم پیغمبر کے پاس پہنچے. اب یہ ذرا فاصلے پر واقعات ہو رہے ہیں، پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت تو غضب ہو گئے، لشکر اسلام میں جدائی ہو جاتی، دو طبقے بن جاتے، دو فرقے بن جاتے، آپس میں تلواریں چل جاتی. عبداللہ ابن عبید نے اتنا خطرناک خطبہ دیا، مہاجرین کو یہ کہا، اپنے لیے اب کا لفظ، عزت والے کا لفظ اختیار کیا. عجب پیغمبر اسلام کا جو طریقہ کار. اور یہاں پر دیکھیے ہمیں ایک اور پیغام ملنا، ایک اور پیغام. یہ واقعہ تو بالکل صحیح، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا کہ کوئی آدمی دوسرے پارٹی کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے جھوٹی سچی کوئی بات بنا کے لیا. یہاں تو خیر عبداللہ ابن عبید نے یہ کہا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کفار کو کوئی جاسوس، کوئی منافق، عبداللہ ابن عبید نے یہ بات ہی نہ کہی ہوتی، مہاجرین کو جو سلانے کے لیے آ کے کہہ دیتا چاہے تمہارے بارے میں تو یہ کہا جا رہا. تو پیغمبر اس کا بھی ایک طریقہ بنا رہے کہ اگر کہ تمہارا مخالف کوئی بات کہے مگر سنی سنائی بات کے پیچھے نہ دوڑ پڑنا، پہلے تحقیق کر لینا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. اچھا پیغمبر کو تو معلوم بہرحال علم غیب ہے پیغمبر کے پاس، لیکن ایک اصول بنانا کہ اگر تمہارے پاس خبر ہے کہ جو فلاں لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو مار دیا، تو ایسا نہ ہو کہ اردو کا محاورہ کہ کان کو دیکھے نہیں کتے کے پیچھے دوڑ پڑے کہ وہ ہمارا کان لے کے بھاگا، پہلے اپنے کان کو دیکھو کہ وہ ہے بھی یا نہیں. سر بہرحال وہ تو محاورہ ہے اردو. پیغمبر نے بھی کہا اے زید شاید اس نے جو کہا ہے تم نے صحیح نہیں سنا، شاید اس وقت تم ذرا نیند کے عالم میں اور غفلت کے عالم میں تو کہہ کچھ رہا تھا، تم کچھ رہے تاکہ نہیں اللہ کے رسول، جو کچھ اس نے کہا میں بالکل ہوشیار اور جاگتا ہوا تھا. کہا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مذاق میں بھی بہت سی باتیں کہی جاتی. زید نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بڑا سیریس بڑا سنجیدہ تھا، مذاق کی بات نہیں. پیغمبر نے کہا کہ شاید تم اس کے یعنی وہ تمہارے خلاف ہے، اس نے کبھی تمہاری شان میں کوئی گستاخی کی ہے، تمہیں پرانا غصہ اس کی وجہ سے ایسی بات آگے کہہ رہے تھے. کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی میرا اس کا اس سے پہلے کا اختلاف نہیں. تین مرتبہ پیغمبر نے اقرار کروایا. اچھا یہ اسلام کا ایک مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے اور گواہ پیش نہ کرے تو تین مرتبہ یا چار مرتبہ یا دو مرتبہ، ہر موقع کا حکم الگ ہے، اس سے اقرار کرایا جاتا. آپ نے اکثر سنا کہ عورت آئی کہ یا امیر المومنین مجھے پاس کر دیجیے، تین مرتبہ مولا نے اس کی بات کو ٹالا، پھر اس کو سزا دی. چور آیا کہ یا امیر المومنین میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، گواہ نہیں تھا تو مولا نے کئی مرتبہ ٹالا پھر ہاتھ کاٹا. یہاں بھی پیغمبر اصول دے رہے کہ ایسا بھی نہ کہ کوئی جھوٹی بات کی بنیاد پہ ہم جوش میں آ جائے، ہر طرح سے تصدیق کرا لی. تم تو نیند میں نہیں تھے، وہ تو مذاق نہیں کر رہا تھا، تمہاری اس کی پرانی دشمنی تو نہیں تھی. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے، پھر خبر لانے والے کی خبر پہ بھروسہ کیجیے. ایسے ہی بعد میں جوش میں آ جانا، بعد میں غصے میں آ جانا، بعد میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا. تو خیر جب ہر طرح سے اس کی تصدیق ہو گئی تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے زید واپس جاؤ، ٹھیک ہے جو تم نے بات کہی وہ میں نے سن لوں، ختم مان لیا. اسی وقت وہاں سے تمام تاریخوں میں، چونکہ یہ فضائل میں لکھا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عمر بھی پھر جوش میں آ گئے.
اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کہا؟ ابھی اسے گرفتار کروائیے میری تلوار حاضر ہے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اسے قید کر کے دلوائیے اس کے بعد میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں اے عمر، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ الزام لگے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل عام کرواتا ہے، اس کا ایک اور طریقہ ہوگا۔ یہ کہہ کے خاموش کرایا۔ اس سلسلے میں جملہ میں گزشتہ منگل کو کہہ چکا ہوں، اسے دوہراؤں گا نہیں۔ خاموش کرایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ سارا لشکر فوراً تیار ہو جائے، سارا لشکر فوراً تیار ہو جائے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی کی تقریر سے بہرحال نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکے، اور یہ اطلاع جو مہاجرین کے پاس آئی ہے تو یہ بھی آستینیں پلٹ کے لڑنے مرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ ہم کسی سے کم، جب ہم نے ابو لہب ابو جہل کا مقابلہ کر لیا، یہ تو بہرحال چھوٹے درجے کے لوگ، دونوں طرف جوش تو پیدا ہو گیا۔ پیغمبر عبداللہ ابن ابی کو گرفتاری کرنا چاہتے، بعض اوقات کی صورتحال ہوتی کہ اصل مجرم پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا خلاف مصلحت، مگر باقی لوگوں کی جذبات کو ٹھنڈا کرنا۔ حکم دیا فوراً تیار۔ ابھی سارا دن سفر کر کے لوگ آئے، یہ پانی پہ جھگڑا ہو گیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی لوگوں کو آرام کا نہیں ملا، پیغمبر نے فوراً تیار کرا اور فوراً لشکر کو حرکت دی۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، اب لوگ چاروں طرف دیکھا کہ کہاں پیغمبر ٹھہراتے۔ پہلی مرتبہ سیرت رسول پوری رات پیغمبر نے لشکر کو چلایا، کہیں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا، چلتے رہو چلتے رہو۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نماز کے لیے روکا تو نماز پڑھی دو رکھا اور فوراً مسلح اٹھا اور پھر چلتے رہو۔ چلتے چلتے 24 گھنٹے گزر گئے لشکر اسلام مسلسل۔ کسی سے ناراضگی ظاہر نہیں کر رہے، مگر یہ طریقہ کار کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی بات ہے کہ جو معلوم کرنا چاہیے۔ اب عام آدمی کی ہمت تو نہ پڑے۔ سعد ابن عبادہ بہرحال ایک بڑے سردار ہیں انصار کے، وہ ایک مرتبہ اپنا گھوڑا دوڑا کے پیغمبر کی سواری کے جانور کے قریب آئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، پیغمبر نے جواب مختصر دیا وعلیکم السلام۔ سعد اور ان کا شک بڑھ گئے، کہا اللہ کے رسول کیا ماجرا؟ 24 گھنٹے ہو گئے اور آپ حکم دے تو ہم مسلسل چلیں گے، لیکن کیا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی مسئلہ؟ اب یہ خود انصار کے سردار اور عبداللہ ابن ابی سے بڑے سردار، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ تم میری بات سننے کیوں آئے؟ تمہارا سردار تو وہ ہے عبداللہ ابن ابی، یا اسی کی باتیں سنو؟ یعنی یہ اس میں ایک تنبیہ بھی کہ جب وہ منافق آدمی تمہارے جذبات سے کھیل رہا تو اے مدینے کے پرانے باشندوں، اے انصار مدینہ، تم اس کی بات کو خاموش بھی کیوں سنتے رہے؟ مہاجرین کا بولنا تو مناسب نہیں تھا، چنانچہ ان کو خاموش بھی کرایا۔ حضرت عمر کو بھی پیغمبر نے منع کیا، لیکن اے انصار تمہارا اپنا آدمی تھا، تمہاری تو ذمہ داری۔ جیسے اب ہماری قوم کا کوئی آدمی غلط بات کرے تو جو مقابل قوم ہے وہ تو خاموش رہے، یہ حکم پیغمبر، لیکن خود ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے اس کا گلا پکڑے۔ جن کے لیے تنبیہ، جن کے لیے وارننگ، کیونکہ اگر سامنے والا آئے گا تو پھر جھگڑا بڑھے گا۔ پیغمبر نے کہا وہ تمہارا سردار ہے، جا کے اس کی بات مانو، اس سے کیا پوچھنے آئے؟ سعد ابن عبادہ چونک اٹھا کہ اللہ کے رسول، آپ اس ذلیل انسان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم سب نے طے کیا ہے کہ مدینے پہنچیں گے اور سب سے پہلے اسی کو نکال باہر کریں گے تاکہ اس جملے کی سزا اس کو ملے۔ اور اللہ کے رسول، آپ تو کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو آ کے اطلاع نہیں دی، لیکن ہم سب کے سب اس پر اتنا دباؤ ڈالا، اسے اتنا ڈانٹا دھپکا، اس پر اتنی لعنت ملامت کہ اب تو وہ اپنی بات ہی سے انکار کر رہا کہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کہی، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا۔ جب پیغمبر نے یہ سنا تو ایک مرتبہ کا اچھا قافلہ روک، قافلہ روکا، اور جیسے یہ قافلہ روکا 24 گھنٹے کے سفر کے بعد اتنا تھک چکے تھے لوگ کے جاتے سو، اور اب جو گہری نیند لے کے اٹھے تو 2 دن ہو گئے بعد کے، سب بات کو بھول گئے، معاملہ ختم ہو گیا، جس بات ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب مسلسل 24 گھنٹے جو پیغمبر نے قافلے کو چلایا، اس میں 2 اور پیغام۔ پہلا پیغام تو یہ کہ جب کبھی جذبات لوگوں کے بھڑک جائیں تو اس وقت حکمت سے کام لے کے کسی اور طرف توجہ کو ڈائیورٹ کر دینا، کسی اور کام میں مشغول کر دینا ہے عوام کو، عام آدمیوں کو۔ عام آدمیوں کا غصہ ٹھنڈا ہونا ذرا مشکل، جب مردہ باد مردہ باد کا زمانہ آتا ہے تو انسان کچھ نہ دیکھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اس وقت توجہ کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اور قوم کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جس نے فتنہ شروع کیا وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اس کی گردن کو جا کے پکڑے۔ باہر سے کسی کو نہ بولا، خود دباؤ ڈالو اپنے ساتھیوں پر تاکہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ ہمارے یہاں بالکل الٹا ماجرا، آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود خاندان والا ہمیشہ فیور کرے گا چاہے غلطی بات کیوں نہ ہو، کمیونٹی والا ہمیشہ فیور کرے گا چاہے غلطی بات کیوں نہ ہو، اور پیغمبر ذمہ داری قرار دے رہے کہ تم پر پہلی ذمہ داری کیونکہ تمہاری قوم کے آدمی نے یہ غلطی کی ہے, باہر سے آئے گا تو پھر تعصب کے شعلے جو ہیں بھڑک اٹھیں گے. خیر دونوں طریقے سے پیغمبر ہمیں حکمتیں بتائیں. یہ واقعہ بڑا ہی قابل غور ہے, پوری کتاب لکھی جا سکتی, لیکن میں صرف واقعات کو بیان کر رہا ہوں. تو خیر نتیجہ کیا ہوا کہ عام جو مردہ باد کے چکر میں پڑ گئے تھے لوگ, وہ اتنے لمبے سفر کے بعد تھکے, پھر جو گہری نیند سوئے دو دن کے بعد اٹھے تو بات ختم. اور جو بڑے بڑے لوگ تھے اس قوم کے جس سے عبداللہ ابن ابی کا تعلق, انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ عبداللہ ابن ابی خود پیغمبر کے پاس آئے. اب دیکھیے واقعہ چل رہا, خود پیغمبر کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے اطلاع ملی کہ میرے نام سے لوگوں نے جھوٹی باتیں آپ کو آ کے بتائیں, خدا کی قسم کھائی اس نے یہ سب جھوٹ ہے, میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی. پیغمبر اسلام کے سامنے قسم کھائی, پیغمبر نے اس کی بات مان لی, کہا ٹھیک ہے تم سے اب کوئی ہمیں شکایت نہیں, واپس چلے گا. یہ تو واپس چلا گیا, جھوٹی قسم کھا کے اپنی بات کو ثابت کرا کے. وہاں بیچارے زید ابن ارقم ان کو لوگوں نے پکڑ لیا, کہ زید تم سے ہمیں توقع نہ تھی, جھوٹی خبریں لا کے مسلمانوں کو لڑاؤ. عبداللہ ابن ابی نے تو قسم کھائی ہے کہ وہ اس نے ایسی بات ہی نہیں کہی, اور تم پیغمبر کے سامنے جا کے جھوٹی بات کہہ چکے. اب زید گھبرا, زید پریشان ہو, دوڑ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول یہ کیا غضب ہو گئے, میں نے تو فقط آپ کو اطلاع دی, عام لوگوں کو نہیں بتایا کہ جھگڑا بڑھے نے, آپ کو بتایا تاکہ آپ اس کو سزا دیں اور بات کو ختم کریں, لیکن ہوا ہی کہ میں ہی الٹا قصوروار بن گیا. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا لی اور وہ تو معاف, اس کو تو معاملہ صفائی, اس کے معاملے کی صفائی ہو گئی. پیغمبر نے کہا زید بیٹھو, تمہیں خوشخبری ملنے والی. ہر ایک دم پیغمبر کے چہرے پہ پسینہ آیا, جس سواری پر پیغمبر تھے وہ اونٹ جھکتا چلا گیا, زمین سے جا کے مل گیا. یہ آثار ہوتے ہیں وہی نازل ہونے کے. جب رسول کے وہی نازل ہوتی تو بہرحال یہ کتنا بڑا بوجھ کہ جس سواری پہ رسول ہوں وہ پھر پیغمبر اسلام کو اٹھا نہیں سکتی, زمین سے جا کے مل جاتی ہے اور چہرے پہ پسینے کے آثار. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور شفقت کے انداز زید کے کان کو پکڑ کے اٹھایا. ذہن میں رکھیے کہ زید بالکل ابھی بچپنے اور جوانی کی سرحد پر ہیں, 13-14-15 سال کی عمر, اور کہا کہ اے زید مبارک, تمہارے لیے قرآن نے فراز ظاہر کی اور تمہاری صفائی قرآن نے پیش کی, اور سورہ منافقون کی ابتدائی 3 آیت جس میں اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء المنافقون, اے رسول جب منافقون تمہارے پاس آتے ہیں یقولون, اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہے ہیں, ان کر لرسول اللہ, وہ گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول, واللہ یعلم ان کا لرسول, اللہ کو پتا ہے کہ تم اس کے رسول, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبین, یاد رکھو لکاذبون کہ یہ منافقون جھوٹے ہیں, اللہ گواہی دے رہا, اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا تاکہ لوگوں کو راہ خدا پہ چلنے سے روکے. وَإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور کتنا برا عمل یہ کرتے ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں سورہ منافقون کہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول, اور اللہ کو پتا ہے کہ تم رسول ہو, لیکن واللہ یشہد, لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ خاص اس واقعے کے بارے میں آیا کہ وہ عبداللہ ابن ابی جو ابھی قسم کھا کے گواہی دے کے گیا کہ میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں, میں تو آج کے بارے میں لفظ ازل استعمال ہی نہیں کر سکتا, وہ تو جھوٹی خبر. یہ خاص اس واقعے کے بارے میں یہ 3 آیت نازل ہو, چاہے حبیب تم ہو رسول, لیکن وہ جو تم سے آ کے کہہ گیا وہ جھوٹی گواہی دے رہا, وہ جھوٹا شخص, اور جو قسم کھا رہا وہ بھی جھوٹی قسم. فقط اس نے قسم کو جنہ ڈھال, حدیث الصوم و جنہ روزہ ڈھال جہنم کی آگ سے, تو اپنی قسم کو اس نے ڈھال بنایا تاکہ اس کو کوئی سزا نہ ملے, لوگ اس کو برا بھلا نہ کہے, ورنہ یہ جھوٹا. پیغمبر نے کہا زید یہ آیتیں تمہارے لیے آ گئی, قیامت تک کے لیے زید کی سچائی ثابت, عبداللہ ابن ابی کی برائی ثابت. اچھا جب یہ آیتیں نازل تو معاملہ پھر پلٹا, عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ اس کے پاس پہنچ گئے, کہہ رہے تم نے کیا غلط کر دی, تمہاری وجہ سے ہمارے قبیلے کا تذکرہ قرآن میں قیامت تک کے لیے آ گئے. یہ تو غضب ہو گئے, ہمارا ایک آدمی گویا ہماری پوری قوم قرآن نے مذمت کر دی, چلو ابھی بھی موقع, چلو اور چل کر پیغمبر اسلام سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو کہ میں نے جو کہا غلط تھا. اس کا جواب بھی بڑا عجیب تھا, وہی اسی سورہ منافقون میں قرآن نے وہ بھی نقل کیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان لوگوں سے منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, تعالوا آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تمہارے لیے معافی طلب کرے اللہ. تو حالت کیا ہوتی ہے؟ فولو، وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. فولو، وہ منہ پھیر لیتے رؤوسہم ورائتہم، اور تم دیکھو یصدون وہم مستکبرون، وہ غرور کے عالم میں، وہ غرور کے عالم میں منہ پھیر کے جا رہے ہیں. یا عبداللہ ابن ابی، لوگوں نے کہا چلو ہماری قوم کو معافی مل جائے، پیغمبر سے معافی مانگ. اس نے بڑا عجیب جواب دیا، دیکھیے ابھی قسمیں کھا کے آ رہا ہے رسول کے پاس، قوم میں واپس آئے. کہا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا؟ اس نے، اس رسول نے آ کر کہا کہ ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا. اس نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی. اس نے کہا زکات دو، میں نے زکات دی. اب کیا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے سیزا بھی کرنے لگوں؟ کتنا جھکتے چلے گا. میں نہیں جاتا اس کے پاس معافی وافی مانگنے کے لیے. یصدون وہم مستکبرون، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی بتاؤ مسلمانوں کو کہ منافق کی پہچان یہ کہ کہا جائے گا کہ آ کے رسول سے دعا استغفار کرواؤ، وہ تکبر کے عالم میں منہ پھیر کے چلا جاتا. غلط یہ کہ پورا سورہ منافقون. عبداللہ ابن ابی، زید ابن ارقم، اور خاص یہ واقعہ انصار و مہاجرین، نئے اور پرانے باشندوں کا جھگڑا، اس کی بنا پہ یہ سورہ نازل ہوا. خیر یہ آیت بھی آ گئی، پھر بھی عبداللہ ابن ابی نے انکار کیا. بس قسم کھا کے آ گیا، یہی میرے لیے بہت، اب میں کوئی توبہ کوئی معافی رسول کے پاس جانے کو تیار نہیں. اور یہ کہہ کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ چلنے لگا. پیغمبر اسلام کو بھی اس کی توبہ یا معافی کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کی اتنی مذمت، اس کی اتنی خرابی. تاریخ کہتی ہے کہ عین اس موقع پر اس کا اپنا بیٹا، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، اس کا اپنا بیٹا آیا پیغمبر اسلام کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں نے سنا کہ آپ میرے باپ پہ قتل کا حکم جاری کرنے والے، آپ میرے باپ کو قتل کروانے والے، اگر یہ واقعہ صحیح تو یہ ذمہ داری میرے سپرد کیجیے تاکہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کروں، کسی اور کو نہیں مجھے. اور وجہ بھی بتا کہ سارا مدینہ، ہمارا قبیلہ خزرج، دوسرا قبیلہ اوس، سارا مدینہ جانتا کہ مجھ سے زیادہ اپنے والدین کا فرما بردار کوئی نہیں. تو مجھے ڈر لگتا کہ ایسا نہ کہ آپ کسی مسلمان سے میرے باپ کو قتل کرا اور باپ کی محبت میں بعد میں میں اس مسلمان کو قتل کر ڈالوں، یہ میرے باپ کا خاطر. تو اللہ کے رسول ایسا مسئلہ ہی نہ رہنے پائے، مجھے کو حکم دیجیے تاکہ اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، تاکہ کسی اور مسلمان کے خلاف کوئی دشمنی اور کینہ میرے دل میں نہ آنے پائے. پیغمبر اسلام اس پوری گفتگو سنی ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا؟ میں نے نہ ایسا کوئی حکم دیا، نہ میں ایسا کوئی حکم دینے والا ہوں، بلکہ تیرے اس جذبے کی وجہ سے میں تیرے باپ کے خاص شفقت کرنے والا ہوں. یہ پیغمبر نے اعلان کیا. خیر اب بات ختم ہوئی، بیٹا بھی چلا گیا، لیکن یہ اطلاع مل گئی پیغمبر کو کہ بیٹے نے اپنے سارے نوجوان ساتھیوں کو جمع کیا. اچھا باپ بیٹا ایک ہی قبیلے کے، سب کو جمع کیا کہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیغمبر نے منع کر دیا، کم سے کم اتنا ضرور کہ جب اللہ کا رسول مدینے میں داخل ہو اپنے بابا کو مدینے میں قدم رکھنے نہیں دے گا. وہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے؟ بیٹا کہہ رہا کم سے کم اتنی سزا تو اپنے باپ کو دلوانا. پیغمبر کو اطلاع ملی، پھر بلایا بیٹے اور کہا کہ نہیں خبردار، اتنا میں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ عزت و ذلت جو یہ دے رہا ہے یہ کوئی عزت و ذلت نہیں. پھر وہی آیت تلاوت، وللہ العزت، اصلی عزت تو اللہ عطا کرنے والا. یہ کہے کہ اس کے بیٹے کو روک دیا. اور اب یہ واقعہ اختتام کی منزل پر آئے کہ چلتے چلتے مدینے کے قریب پہنچے مسلمان جنت البقیع سے کچھ پہلے، وہاں پہ دم سے ایک انتہائی تیز آندھی آئی. بہت طویل ہو گیا یہ واقعہ، لیکن اس کا آخری جو اس کے بہت ہی اہم تھا، پورا سورہ منافقون اسی واقعے کے لیے نازل ہوا، اس لیے میں ڈیٹیل میں چلا گیا. آخری جملے آج کی تقریر کی، اب اللہ کے رسول مدینے کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ انتہائی تیز آندھی آئی اور ایسی آندھی کے مسلمان بھی گھبرا گئے. دیکھیے انڈیا سے، پاکستان سے، برما سے، سیلون سے، سری لنکا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے کوئی آدمی عرب میں جائے اور وہاں کی آندھی سے گھبرا جائے تو ٹھیک، وہیں کا رہنے والا اگر آندھی سے گھبرائے تو بڑی خطرناک قسم کی آندھی ہوگی، جس پر نماز آیات بھی واجب ہو سکتی. اور اس آندھی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے جانور گھبرا گئے. خود پیغمبر اسلام کہوں جس پر وہی کے موقع پہ پیغمبر سوار تھے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا، وہ بھی ایک مرتبہ رسی توڑا کے بھاگا اور غائب ہو گئے. جب آندھی تھمی پیغمبر نے اپنا اونٹ ڈھونڈنا شروع کیا اور اسی وقت دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کیا وجہ؟ اتنے سالوں سے ہم مدینے میں رہ رہے ہیں، ایسی آندھی کبھی نہیں دیکھی. پیغمبر نے کہا کہ بات یہ کہ رفاعہ جو عبداللہ ابن ابی کے بعد مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا، ابھی اس کا وہ جہنم واصل ہوا، اس کا انتقال ہوا، اس کی میت لے جائی جا رہی ہے. یہ آندھی کس وجہ سے آئی؟ یہ آندھی اس وجہ سے آئی ہے کہ کیونکہ اس کا انتقال ہوا. بس اب پیغمبر اپنا اونٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لشکر میں کئی منافق ہیں، ایک نے پلٹ کے کہا عجیب رسول، مدینے سے ہم اتنا دور بیٹھے ہیں، وہ مدینے کی خبر دے رہا ہے کہ وہاں میت اٹھائی جا رہی ہے اور اس کا اونٹ یہاں کھو گیا، وہ اس کو نہیں مل رہا، اونٹ کو ڈھونڈتا پھر رہا. یہ کیسا رسول؟ سامنے کی بات تو بتا نہیں پا رہا، وہ 10-15-20-25 میل دور کی بات بتا رہا. جیسے اس نے یہ کہا لوگوں نے پیغمبر کو اطلاع، ایک مرتبہ پھر آثار وہی چہرے. تھوڑی دیر بعد پیغمبر نے آخر کو مسلمانوں کو جمع کیا، کیا ہے مسلمانوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرح کا عالم الغیب ہوں، میرے پاس جو خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ابھی ابھی اللہ نے مجھے خبر دی، وہ رفاعہ کے مرنے کی خبر بھی اللہ نے دی تھی اور ابھی ابھی بھی اللہ نے مجھے یہ خبر دی کہ میرا اونٹ فلاں مقام پر فلاں درخت ہے اس میں اس کی وہ ٹوٹی ہوئی رسی الجھ گئی، وہ وہیں پہ کھڑا، لہار ناکہ وہیں پر جاؤ اور اس کو تلاش کرو. اب مسلمان دوڑ کے گئے تو واپان یہ دیکھ کہ اسی حالت میں اسی مقام پر وہ ٹوٹی ہوئی مہار درخت کی شاخوں میں الجھی بھی ہے، اونٹ بیچارہ اس کی وجہ سے کھڑا. اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو تصدیق ہو گئی کہ واپان اب سے کچھ گھنٹے پہلے جب وہ آندھی آئی تھی تو رفاع کے جنازے کو اٹھایا گیا پیغمبر اسلام. پھر ایک اصول بتا دیں کہ نبی اور امام کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں لیکن باذن خدا اللہ کی جانب سے ان کو یہ اطلاع ملتی رہتی ہے. یہاں غزوہ بنو مستلق مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا طویل ہو جائے، اس میں 4 اہم ترین پیغام، جنوں سے لڑائی وہ آپ نے سن لی پچھلے منگل کو، اس کے بعد جناب جوہریہ کی شادی، انصار و مہاجر کا جھگڑا، یہ 2 باتیں آپ سنی. ابھی ایک 4th اہم ترین بات باقی بسی ہوئی اور یہ 4th بات وہ ہے جس کے اثرات تاریخ اسلام کربلا تک پہنچے تھے، اس 4th بات کے اثرات. لیکن کیا کروں، ایک تو ویسے ہی سردی اور پھر بھی وقت بھی پورا ہو گیا. غزوہ بنو مستلق کا بھی آخری پیغام باقی، وہ بھی بڑا اہم پیغام، بہت ہی اہم. جناب عائشہ پر ایک تہمت اسی غزوے میں لگی، اسی کا واقعہ رہ گیا. عبداللہ ابن ابی مدینے پہنچ کے بمشکل 1 ہفتے اور جیا، اس کا واقعہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا. اور پھر ایک اہم ترین پیغام، پیغمبر اسلام فقط نماز اور روزے ہی کا حکم نہیں دیتے، ہمیں رسم و رواج کے خلاف کی جہاد کے لیے تیار کرتے. انشاءاللہ آئندہ منگل کی تقریر جو سیرت رسول پہ تقریر نمبر 89 ہوگی، 89، اس کے یہ 3 موضوع ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ خندق اب مزید ایک ہفتے کے بعد اس کا بیان شروع ہوگا. بہرحال جو لوگ باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ ذکر سن رہے ہیں ان کے لیے تو سارے کے سارے واقعات دلچسپ ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. نئے آنے والوں کے لیے بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا تو اس وقت بھی نئے آنے والوں کے لیے میں واضح کر دوں کہ اس درس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اختتام درس میں کچھ نہ کچھ مسائل فقہ بیان ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہے کہ دوران تقریر ہی سیرت رسول کے کسی واقعے میں مسائل کا ذکر آ جاتا، لیکن جب کبھی ایسا ممکن نہ ہو تو آخر تقریر 2-3-4 منٹ مسائل کے لیے لیے جاتے ہیں. اور آج بھی اگرچہ خاصا وقت ہو گیا اور ایسی شدید سردی اور موسم تو درس ہو جانا ہی کمال ہے، بجائیے کہ ہم 1.25 گھنٹے تک پہنچ جائیں، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر سیرت رسول کے بعد مقصد رسالت کو بیان نہ کیا گیا جس کے لیے یہ ساری زحمتیں برداشت کی جا رہی تو شاید انصاف نہ ہوگا، اس لیے چند منٹ مسائل کے لیے. مسائل میں آج ہمارا عنوان صرف ایک ہی مسئلہ ہے، داڑھی رکھنے اور داڑھی منڈوانے کا. اچھا، داڑھی کے سلسلے میں جو کچھ شکایت بھی ہے لوگوں کو مجھ سے وہ یہ ہے کہ ممبر سے جس انداز سے تذکرہ ہوتا، عام گفتگو میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ تذکرہ نہیں. بعض لوگ تبلیغ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھرے محفل میں بھی کسی کو شرمندہ کیا جائے اور دلیل کیا جائے، ہاتھ پکڑ کے کہا جائے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے مثلاً. یہ کئی لوگوں کو شکایت ہے، خصوصاً حج کے قافلے پہ جانے والوں کو، کہ وہاں میرا اور تقریباً ہر حاجی کا ذاتی رابطہ پرسنل کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. ممبر پہ تو تقریریں ہوتی ہیں ضرور, لیکن یہ کہ ایک صاحب داڑھی منڈا آدمی آ کے بیٹھتا اس سے کیوں بات نہیں ہو رہی کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں. دیکھیے دوسری بات کہ آدھے سے زیادہ داڑھی منڈے تو اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہنچ گئے تو پھنس جائیں گے, لیکن جو میرا عام طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں. ذاتی طور پہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے یا کسی کو لوگوں کے سامنے ٹارگیٹ بنا کے بات کرنا, یہ کبھی بھی نہ میں نے تبلیغ اس کو سمجھا ہے نہ کبھی ایسی بات ہوئی. ہاں جو عمومی گفتگو ہے ممبر وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں. داڑھی کے مسئلے میں آیت اللہ خود خاصے نرم فتوے کی حد تک, لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. تو داڑھی سے متعلقہ چار پانچ مسئلے آگاہ خود سے پوچھے گئے کہ داڑھی نہ رکھنے والے کی کیا اسلام میں حیثیت ہے, داڑھی کی مقدار کتنی ہونا چاہیے, داڑھی منڈوانے کی اجازت کب ہے. بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ داڑھی گناہ صغیرہ, لیکن بار بار گناہ صغیرہ بھی ہو تو گناہ کبیرہ بن جاتا. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, آغائے خوئی کے نزدیک داڑھی کا رکھنا احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا مشتہد مل جائے تو آپ آغائے خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے بھی دوسرے مشتہد کی بات فقط اس مسئلے میں مان سکتے ہیں. جہاں لفظ واجب آ جائے وہاں تو آپ کو اپنے ہی مشتہد کی بات ماننا, کسی اور کی بات مان ہی نہیں سکتے. اور جہاں احتیاط واجب آ جائے وہاں بھی آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا مشتہد نرمی والا مل رہا تو اس کی بات مان لی. جیسے آغاز خوئی امام خمینی فرماتے تھے کہ عیسائی نجس ہے, ان کا مقلد اس کو یہ بات ماننا ہی پڑے گی. عیسائی کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز, عیسائی سے ملا ہوا ہاتھ, عیسائی کے لباس, جہاں جہاں عیسائی کے جسم کی گیلاج پہنچ جائے وہ سب نجس ہے. لیکن آغاز خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عیسائی نجس ہے. اس کا مطلب یہ ہے خیر اگر آپ آغاز خوئی کی بات مانیں تو اس کو نجس ماننا ہی پڑے, لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرا مشتہد بھی مل رہا جو علم میں آغاز خوئی کے بعد نمبر دو, تو آپ تقلید آغاز خوئی کی ہی کیجئے گا. اس ایک مسئلے میں دوسرے کی بات بھی مان سکتے ہیں, پر کیجئے کہ کوئی دوسرا مشتہد مل جائے جو کہے کہ عیسائی پاک ہے. اور گزرے ہیں ہماری تاریخ میں آغاز حکیم آل اللہ مقامہ تو مشہور تھے اس مسئلے کہ عیسائی پاک. تو جو لوگ آغاز خوئی کی تقلید کرتے ہیں جہاں احتیاط واجب کا لفظ آ جائے صرف اس مسئلے وہ دوسرے مشتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں, جبکہ دوسرے مشتہد کا مسئلہ نرم, اس نرمی اور سہولت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مشتہد احتیاط واجب نہ کہے, واجب ڈائریکٹ واجب کہہ دے, پھر تو مشکل ہو اس کا مسئلہ یا آسان, اسی کے مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہے. تو آغاز خوئی کی کتابوں میں سے ایک وہ کتاب جس میں نئے فتوے آتے ہیں اس سے میں کچھ مسئلے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی کا امکان باقی نہ رہے. تو داڑھی کے بارے میں بھی آغاز سے چند نئے مسئلے پوچھے گئے جس سے کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی, اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بہرحال داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اسلام میں کبھی داڑھی کو منڈوانے کی اجازت بھی دی گئی. پہلا سوال یہ ہے کہ آغاز خود سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی رائے داڑھی منڈوانے کے بارے میں کیا, اور کیا اس آدمی کے لیے اس کی اجازت کہ جسے داڑھی رکھنے سے نقصان پہنچنے کا ڈر, مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا میری جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. فرماتے ہیں آغا رسول کہ اگر داڑھی کا رکھنا کسی شخص کی جان کا خوف جان کے لیے خطرہ بنے یا اس کی انتہائی شدید توہین و بے حرمتی ہو تو داڑھی کا منڈوانا جائز ہے, ورنہ اگر یہ جان کا خطرہ نہیں ہے یا بڑی شدید توہین نہیں ہو رہی ہے, لم یجز علی الاحوط, احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر داڑھی نہیں منڈوائی جا سکتی. دوسرا سوال پوچھا گیا آغاز خوئی سے کہ کیا جو رخسار گائے رخسار اس کے بالوں کو منڈوا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نام یجوز, جی ہاں رخسار کے بالوں کو منڈوانا جائز ہے, اصل داڑھی جو ہے وہ یہ تھوڑی کے بال. تیسرا سوال پوچھا گیا کہ تھوڑی کسے کہتے ہیں؟ جس کے بال داڑھی، لیکن کیا مقدار ہے تھوڑی، یعنی کم سے کم کتنے بال ہونے چاہیے، تھوڑی کہاں سے کہاں تک، جسے انگریزی میں چن کہتے ہیں. فرمایا تھوڑی کی کوئی شریعت نے حد نہیں رکھی، بس اتنا کافی کہ عام لوگ یہ کہیں کہ اس آدمی نے تھوڑی کے اوپر داڑھی رکھی، تھوڑی پہ تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے یہ بھی کہہ دیں تو کافی ہے. یہ کہا جائے کہ یہ جو چن ہے یہ ٹھڈی یا تھوڑی، اس پر بال پائے جاتے ہیں، عام آدمی جس کو بھی کہے، شریعت نے کوئی مقدار نہیں رکھی کہ کم سے کم مونچھوں تک ہونے چاہیے یا کم سے کم ایک آدھ انچ ہونے چاہیے. جی نہیں، یہ سب کا سب عرف پر ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس آدمی کی تھوڑی سے بال ہے داڑھی کے، یہ کافی ہے اور جائز سمجھا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ اے آغا خوی، آپ نے فتویٰ دیا کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر. جو آدمی داڑھی منڈوائے کیا ہم اس کی غیبت کر سکتے ہیں اور اس کو فاسق مانیں گے؟ آغا کا جواب بہت ہی توجہ سے سننے والا ہے. فرماتے ہیں جی ہاں، داڑھی کا منڈوانا تو حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر، لیکن اس داڑھی منڈوانے والے کی غیبت جائز نہیں جس کے بارے میں یہ احتمال، یعنی یہ چانس ہو کہ شاید اس نے دوسرے مشتہد کی طرف رجوع کر کے داڑھی منڈوائی. اگر ایک ایسا آدمی ہے کہ یہ احتمال ہے کہ اس آدمی نے شاید اس لیے داڑھی منڈوائی ہے کہ اسے کوئی دوسرا مشتہد مل گیا ہوگا، یا یہ احتمال ہو کہ شاید اتنی شدید اس کی توہین اور بے حرمتی ہو رہی تھی کہ اس نے داڑھی منڈوائی، تو وہ آدمی جس کے بارے میں یہ چانس پایا جائے، احتمال، یقین بھی ضروری نہیں لیکن احتمال کہ یہ آدمی مثلا اتنا مذہبی ہے، دیندار ہے، باقی سارے احکام دین پہ عمل کرتا، اس نے جو داڑھی منڈوائی ہے تو یقین ہے یا تو کسی اور مشتہد کی طرف رجوع کیا، یا یہ کہ اس کو اتنی سہمت ہو رہی ہے معاشرے میں، ناقابل برداشت توہین ہو رہی، اگر یہ امکان ہے کسی کے بارے میں تو داڑھی منڈوانے کے باوجود نہ وہ فاسق ہے نہ اس کی غیبت کی اجازت. تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ تو بہرحال اس سے نکل گئے جو اس لیے داڑھی منڈواتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی جانتی نہیں، یا کہے کہ کہاں لکھتا ہے قرآن میں، یا کہے کہاں ہے داڑھی کی اہمیت، لیکن وہ آدمی کی جو داڑھی کی اہمیت کو مان لیتا ہوں اور پھر داڑھی منڈواتا ہوں، اس کے لیے آغا نے کہا کہ اگر وہ بغیر وجہ کے داڑھی منڈوا رہا ہے تو گناہگار تو ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی نہ غیبت کر سکتے ہیں نہ اسے فاسق مان سکتے ہیں. جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ ضرور کسی مسئلے کی وجہ سے اس نے داڑھی منڈوائی، تو اس میں احتیاط کرنا پڑے گی کہ اس طرح سے ہر ایک کی ہم برائی نہیں کر سکتے کہ وہ داڑھی منڈا. اس کے بعد دو تین آخری مسئلے ہیں اور یہ بہت اہم ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی داڑھی منڈواتا اگر وہ کسی مسئلے میں گواہی دے تو کیا ہم اس کی گواہی قبول کر سکتے ہیں؟ چاند کے مسئلے میں، نجاست کے مسئلے میں، طہارت کے مسئلے میں، اس مسئلے میں کہ فلاں آدمی سید ہے اس سے خمس دے دیجئے، اس مسئلے میں کہ فلاں آدمی مشتہد کا وکیل ہے، مثلا جو گواہیاں، داڑھی منڈے کی گواہی قبول ہے یا قبول نہیں؟ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ داڑھی منڈوانے میں معذور نکلے، یہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے انتہائی مجبوری میں داڑھی منڈوائی تو اس کی گواہی قبول ہوگی، ورنہ اگر اس کی حالت بتانا چلے کہ کیوں منڈوائی داڑھی، اس کی گواہی قبول نہیں. اسی سے متعلقہ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کسی مسئلے میں ہم کو گواہی چاہیے اور فقط دو ہی آدمی وہاں موجود ہیں گواہی دینے والے، ان میں سے ایک داڑھی منڈا، کیا ہم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں جبکہ اور کہیں سے ہمیں گواہی نہیں ملے گی؟ فرمایا جی نہیں، داڑھی منڈے کی گواہی پر قطعاً بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اس سے اطمینان مل جائے. خیر، اب آئیے آخری دو جو اہم مسئلے. پوچھا گیا آغا اخری سے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو داڑھی منڈوانے کا حکم اور اسے دھمکائے، ڈرائے کہ تم نے داڑھی نہیں منڈائی تو میں تمہیں نکال دوں گا، نکالنے کی دھمکی دی مثلا، تو کیا اس صورت میں باپ کی مخالفت جائز ہے یا جائز نہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ لا یجوز حلق اللحیہ بدون اذن شرعی، داڑھی کا منڈوانا بغیر شرعی مجبوری کے جائز نہیں احتیاط واجب کی بنا پر. وہ یجوز و مخالفت الوالد، اور والد یعنی باپ کی مخالفت بالکل جائز ہے اسلام میں،
اذا امر بالترک واجب، جب وہ کسی واجب کو چھوڑنے کا حکم دے اور فعل حرام یا کسی فعل حرام کا، تو اس صورت میں باپ کی مخالفت بالکل جائز، لیکن والاولا ارضاؤہ، بہتر یہ ہے کہ کسی طرح سے اسے بہلا کے پھسلا کے راضی کر لے داڑھی کے مسئلے پر، بہرحال یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی طرح بھی وہ آپ کے ہاتھ آنے کو تیار نہیں ہے تو مخالفت جائز. آخری مسئلہ کہ داڑھی منوانے والے کی سزا کیا ہے، ما عقوبت و حالت اللحیہ، داڑھی منوانے والے کی عقوبت کیا ہے، سزا کیا ہے. اب دیکھیے آغا کے اب تک کے مسائل سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ آغا نے تھوڑی نرمی رکھی، احتیاط واجب بھی لگا دی، گنجائش بھی دے دی کہ اگر جان یا عزت خطرے میں ہو تو داڑھی منوائی جا سکتی ہے، داڑھی منوے کا اتنا فیور کر لیا کہ جی اس کی غیبت نہ کرو، اسے فاسق نہ کہو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ وہ منکر داڑھی. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں. اب دیکھیے آخری جملہ، ماں حقوبت و حالت لہیا، داڑھی منڈے کی سزا کیا، فرماتے لیس لہ حقوبت دنیاویا، دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملے، جیسے شرابی کے 80 کوڑے، جیسے زانی تو سنسار کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، داڑھی منڈے کو دنیا میں سزا تو نہیں دینی. لیکن اما حقوبت الاخروی، جہاں تک آخرت کی سزا ہے، وہیا استحقاق الدخول فی النار، وہ یہ کہ یہ آدمی جہنم میں داخل ہونے کا حقدار بن گیا. کہ داڑھی منڈوانا، خلاصہ یہ نکلا کہ آغا کوئی کے نزدیک یہ 8 مسئلے داڑھی سے متعلقہ جو پڑھے گئے، یہ آغا کی اپنی کتاب سے پڑھے گئے ہیں. اس کا آخری مسئلے کا مطلب یہ کہ بہرحال شریعت کے الفاظ میں اگر کہیں آپ کو نرمی یا لچک نظر آئے، اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے. آغا نے کہا کہ دنیا میں اگر کوڑے نہ ملے، سنسار نہ کیا گیا، ہاتھ نہ کاٹا گیا، اخروی سزا یہ ہے کہ یہ آدمی جہنم کا حق تھا. وہیا استحقاق الدخول فی النار، یعنی داڑھی منڈوانا اتنا بڑا گناہ ہو گیا آغا ہی کے الفاظ میں، اس کی سزا آتش جہنم. تو جہاں مجبوری ہو وہاں تو اسلام خیال رکھتا، وہاں تو اسلام خیال کرتا، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو، آدمی خود بہانے تلاش کرے یا الفاظ کی نرمی سے فائدہ اٹھائے، وہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو ابھی آپ نے سنا. اور پھر فقہی اعتبار سے داڑھی کے لیے الفاظ چاہے نرم آئیں، فقہی اعتبار سے چاہے کچھ الفاظ نرم آئیں، لیکن ہمارے پاس تو ایک ایسی حدیث بھی آ رہی، اگرچہ ضعیف حدیث ہے، لیکن جب اس میں اتنی نسبت آ گئی کہ پھر ہمیں ایک مرتبہ ٹھہرنا تو ہے، سوچنا تو ہے کہ واپان اگر امام نے یہی کہا، فقہ تو ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا حکم، لیکن داڑھی کے بارے میں ایک حدیث آ جاتی، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ایسے خطرناک مسئلے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیث سے بھی آدمی کو بچنا پڑے گا. وہ کون سے جملے؟ میرے مولا سید سجاد کا اپنے ماننے والوں سے خطاب، روایت میں یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو نسل جوان ہو، اسے رہ رہے کہ ایک ہی تک سے کہتا تھا کہ کاش اب میدان کربلا میں ہوتے تو جتنا ہو سکتا حسین مظلوم اور خانوادہ اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دوں. آئیے لوگ میرے مولا کے پاس، مولا سجاد ہم کربلا میں نہ تھے، آج کوئی خدمت کرنا چاہے آپ کے گھرانے کی تو کیا خدمت. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ایک تو یہی کہ تین کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس لیے کہ یہ تین کام ایسے ہیں جو ہمیں شام کو یاد دیں، شام یاد دلا دیتے ہیں، اور شام کون سی منزل؟ سید سجاد کربلا سے زیادہ شام کا ماتم کرتے ہیں. الشام. بعض راویوں نے پوچھا، جوانوں نے پوچھا، ان کربلا کے بعد ہوش سنبھالنے والوں نے پوچھا کہ مولا وہ کون سے تین عمل؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی شراب نہ پینا، دوسری بات تو یہ ہے کہ کبھی شطرنج نہ کھیلنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی داڑھی کو نہ منڈوانا. نوجوانوں نے کہا مولا اس کا شام سے کیا تعلق؟ کہا اس لیے کہ جب ہم کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتے ہیں تو ہمیں یزید کا ہاتھ یاد آ جاتا. آپ کو معلوم ہے کہ یزید ایک طرف سیدانیوں کو اپنے دربار میں بلا چکا، اس کے بعد اتنا غافل بھی ہو گیا کہ کھڑے کھڑے یہ بیویاں تھک گئی، فقط اس لیے کہ یزید کے ہاتھ میں جانے شراب کے نشے میں چور اور باب اعضا، خالی مسئلہ شراب بھی نہیں، آدھی شراب پیتا اور آدھی شراب اس تخت میں ڈالتا جس میں حسین مظلوم کا چکا ہوا پاک و پاکیزہ استر ہے. میرا مولا کہتا جامع شراب کسی کے ہاتھ میں نظر آئے ہمیں دربار یزید کا وہ منظر یاد آ جاتا. اور دوسری بات یہ کہ یزید پورے دربار کے اندر واحد شخص تھا کہ جس کی داڑھی منڈی ہوئی، جب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی داڑھی منڈا آتا ہمارے سامنے وہی دربار یزید کا منظر آ جاتا. اور تیسری بات شطرنج، اس لیے کہ یزید شطرنج میں اتنا لگا ہوا تھا, اتنا محب تھا کہ زینب کبرا کھڑے کھڑے تھک گئی, شہزادی کے گھٹنے درد کرنے لگے, مگر یزید کے پاس کہاں ہوا کہ بیویوں کی جانب توجہ دے. آئے زینب اتنی مجبور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی, بھرے دربار میں چاروں طرف دیکھا مگر کوئی مسلمان اتنا غیرت مند نہ نکلا, کھڑے ہو کے اتنا کہہ دیکھا, اے رسول کی بیٹی زینب آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں, آپ ضعیف ہیں, ہم جوان کھڑے ہو جاتے ہیں, آئیے آپ بیٹھ جائیے, کوئی غیرت مند نہ نکلا. اسی لیے تو چاروں طرف زینب نے دیکھا, جہاں کٹے ہوئے سر رکھے تھے عباس کا سر نظر آیا, زینب کو بھائی یاد آ گیا, عباس آج تمہارے نہ ہونے سے یہ دن آ گیا ہے کہ زینب کھڑے کھڑے تھک گئی, ایک غیرت مند مسلمان ہمدردی کرنے والا نہیں. تو یہ شطرنج, یہ شراب, یہ داڑھی یزید کو اتنا غافل کیے ہوئے ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں. لیکن ارباب ازا پھر یزید کو کیسے وقت مل گیا ادھر توجہ دینے کا؟ ہاں وہ ایک ننی بچی تھی کہ یزید کی توجہ ہوئی تو اس بچی کی وجہ سے ہوئی, کہ یزید بھی حیران, عجیب بچی ہے کہ ایک ہاتھ اس نے چہرے پہ رکھا ہے, کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. حیرت زدا ہو کے پوچھا, اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو فاطمہ ہے مگر بابا پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا. یزید سوال کرتا ہے تیرا ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا یزید دیکھ میری بہنوں, میری بھوپھیوں اور میری ماں کے بال بڑے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپا لیا مگر سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں, ہاتھ سے چہرہ چھپایا گیا. یزید کا آخری سوال, یہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں, جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹتا ہے, بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سید سجاد کا گلا گھٹنے لگتا. پروردگار کربلا والوں کے مصائب کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس موسم میں رات کے اس حصے میں یہاں جمع ہو جانے والے ان مومنین اور مومنات کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ میدان کربلا کے لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ جس اسلام کے خاطر آل محمد نے اتنی قربانیاں برداشت کی ہیں, ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.